نالہ غم دریاد مرشد عالم. یہ اشعار ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنے پیارے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ان کی یاد میں کہے. ان اشعار کو پڑھ کے دونوں ہی مرشدین کی یاد آتی ہے. جس کے لیے کہے گئے اور جس نے کہے دونوں بے مثال تھے. اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم
خون کے آنسو روتا ہے یہ درد تمہاری یادوں کا
ثانی صدیق وقت 50 برس کے صدیق و رفیق قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنے آخری چند ایام میں حضرت کے وصال کے بعد جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی طرح ہمارے مرشد ثانی بھی مشکل سے کم و بیش اتنا ہی وقت رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے. ان آخری چند ایام میں حضرت نے یہ مختصر سی سوانح اپنے محبوب شیخ کی لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے کہ حضرت کے مختصر حالات زندگی. آج بہت شدت کی یاد، یاد نے ستایا، بے اختیار ایک کتاب ہاتھ میں آئی، جی چاہا کہ اپنے مرشدین کی یاد میں کچھ تذکرہ ہو. حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ مندرج ذیل مضمون مختصر حالات زندگی حضرت والا کی حیات مبارکہ میں لکھا گیا تھا، اور دوسرا مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں حضرت کی وفات کے بعد لکھا گیا. دونوں مضمون اب کتابی شکل میں یہاں نظر قارئین ہیں. حضرت والا نے اصل میں تو یہ مضامین مختلف جگہ لکھ لیے تھے، بعد میں اس کو کتابی شکل میں چھاپنے کا بعض محبین نے اصرار بھی کیا تھا, تو ان کے اصرار پر حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے یہ تحریر فرمایا. فرماتے ہیں کہ شیخ العرب والعجم محبی و محبوبی سیدی و سندی وسیلۃ یومی و غدی الی یوم الدین عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مرشدنا و مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ ذلہم علینا ہندوستان کے شہر پرتاپ گڑھ صوبہ یو پی کی ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام اٹھیہا ہے, اس کے معزز گھرانے میں 1928 میں پیدا ہوئے. حضرت کے والد ماجد جناب محمد حسین صاحب ایک سرکاری ملازم تھے. حضرت اپنے والد صاحب کے اکلوتے فرزند تھے اور آپ کی دو بہنیں تھیں. حضرت والا کے والد صاحب بھی صاحب محبت تھے اور حضرت سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے. میرے مرشد, میرے محبوب مرشد فدا ہو ابی و امی و روحی مادر زاد ولی ہیں. حضرت والا میں بچپن ہی سے آثار ولایت ظاہر ہو گئے تھے. حضرت والا نے احقر کو خود یہ واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب کا یہ سلسلہ ملازمت جب ضلع سلطان پور میں قیام تھا, اس وقت میری عمر 3-4 سال تھی اور میری بڑی ہمشیرہ جو اس وقت بچی تھی مجھے گود میں اٹھا کر امام صاحب سے دم کرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی. تو جب میں نے امام صاحب کو دیکھا تو ان کی وضع قطع لمبا کرتا اور داڑھی اتنی چھوٹی عمر میں بھی مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی, اور مسجد کے در و دیوار اور مسجد کی زمین کی خاک مجھے بہت اچھی لگی, اور مجھے اب تک یاد ہے کہ مسجد کی زمین کو میں نے بوسا بھی دیا. جب ذرا اور ہوش سنبھالا تو اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور زیادہ معلوم ہونے لگی, اور ہر حافظ و عالم اور نیک بندوں کی وضع قطع رکھنے والوں کو دیر تک محبت سے دیکھا کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت دن بدن دل میں بڑھتی جاتی تھی. یہاں تک کہ درجہ 4 پاس کرنے کے بعد والد صاحب کی اس سے درخواست کی کہ مجھے دیوبند بھیج دیا جائے, لیکن والد صاحب نے مڈل اسکول میں داخل کرا دیا. والد صاحب کے حکم پر بادل نخواستہ 3 سال مڈل تک پڑھا, اور بہت اصرار کیا کہ ان دنیاوی تعلیمات میں میرا دل بالکل نہیں لگتا, مگر والد صاحب کے حکم کے آگے مجبور تھے. اصل میں حضرت نے بتایا تھا کہ والد صاحب کی یہ نیت تھی کہ علم دین پڑھانے کی نیت تو تھی, لیکن یہ نیت تھی کہ یہ کچھ انگریزی بھی پڑھ لیں, کچھ دینی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں تاکہ خود اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کے قابل ہو جائیں. اس واسطے حضرت کے والد صاحب نے حضرت کو کچھ اسکول پڑھا دیا. حضرت نے فرمایا کہ ابھی میں نابالغ ہی تھا, 12 سال کی عمر تھی, تو معلوم ہوا کہ مسجد کے امام صاحب جن کا نام حافظ ابو البرکات صاحب تھا, جو بچپن میں دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے, وہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجازے بیت ہیں. ان کی مجھے بہت محبت محسوس ہوتی تھی اور دل میں خیال آتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. ایک دن ان سے جا کر عرض کیا کہ مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مڈل پڑھ رہا تھا, لیکن حافظ صاحب کو مجھ میں نہ جانے کیا نظر آیا کہ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے مجھے عوام کے لیے مجاز بیعت بنایا ہے اور آپ عوام میں نہیں ہیں, اور فرمایا کہ آپ کو کوئی خاص بیعت کرے گا. اس دور نابالغی میں گھر سے دور جنگل میں ایک مسجد تھی. حضرت آدھی رات کو اٹھ کر چپکے سے وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اس مسجد میں خوب دل لگتا تھا. حضرت تنہائی میں وہاں تہجد پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رویا کرتے, اور فجر تک اللہ کے حضور میں خوب گریہ وزاری کرتے. اور قصبے کے باہر ایک اور مسجد تھی. مسجد سے کچھ فاصلے پر مسلمانوں کے چند گھر آباد تھے, لیکن وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت نے ان کو نماز کی دعوت دی, جس کی برکت سے وہ نمازی ہو گئے, اور اس مسجد میں اذان اور جماعت بھی ہونے لگی, اور لوگ تعریفاً حضرت کو مسجد کے نمازیوں کا پیر کہنے لگے. حضرت کا چونکہ بچپن تھا اس لیے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نابالغ کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی, اس لیے ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. سن 2000 میں جب حضرت والا کو فالج کا حملہ ہوا تو ایک دن خیال ہوا کہ اس زمانے میں جو نمازیں پڑھائی تھیں تو نابالغ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز واجب الادا ہے. لہذا حضرت والا نے سلطان پور کی اس مسجد کے امام صاحب کو رجسٹرڈ خط بھیجا کہ 50 سال پہلے جب میں نابالغ تھا تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں کے نمازیوں کی امامت کی ہے, ان کی وہ نمازیں واجب الادا ہیں, لہذا ان میں سے اگر کوئی نمازی زندہ ہو تو اس کو بتا دیں کہ اس زمانے کی نمازوں کو دہرا لیں. 10-15 دن بعد اسی مضمون کا دوسرا خط بھی رجسٹری سے روانہ فرمایا. اب نہ معلوم وہ امام صاحب اور وہ لوگ زندہ بھی تھے یا نہیں, لیکن جتنا اختیار تھا وہ حضرت نے استعمال فرمایا. وہ مسجد بالکل ویران ہے, ہمارے سامنے کی بات ہے, حضرت نے جب یہ خط لکھوایا تھا. وہ مسجد بالکل ویرانے میں تھی اور رات کو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا. حضرت آدھی رات کے بعد اس مسجد میں جا کر تہجد پڑھتے تھے, حالانکہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت کی والدہ ماجدہ منع فرماتی کہ اتنی رات کو اکیلے مت جایا کرو. حضرت کے والد صاحب چونکہ سرکاری ملازم تھے اس لیے ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے بہت سے دوست ہوتے ہیں تو بہت سے دشمن بھی ہوتے ہیں, لہذا ان کو رات کو اکیلے مسجد میں نہ جانے دیں. لیکن حضرت کے والد صاحب نے براہ راست منع نہیں فرمایا, بلکہ حضرت نے فرمایا کہ ایک رات کے آخر میں جب میں مسجد سے تہجد پڑھ کے نکلا تو والد صاحب ماں چند دوستوں کے مسجد کے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے اور فرمایا کہ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو اور یہاں بہت سے دوست اور بہت سے دشمن ہوتے ہیں, لہذا تم گھر ہی پر تہجد پڑھ لیا کرو. اس کے بعد سے حضرت گھر پر تہجد پڑھنے لگے. والد صاحب کے دوست حضرت کو فقیر اور درویش کہتے تھے اور خود والد صاحب نام لینے کے بجائے مولوی صاحب کہتے تھے. حضرت کے بھانجے محمد احمد صاحب نے بتایا کہ اسی بچپن کے زمانے میں حضرت نے نامحرم عورتوں سے پردہ شروع کر دیا تھا. جب کوئی عورت آتی تو حضرت دوسرے کمرے میں چلے جاتے. حضرت کی والدہ صاحبہ کی خدمت میں ایک ہندو عورت آیا کرتی تھی جو پڑوسی میں رہتی تھی. ایک بار اس نے حضرت کے متعلق پوچھا کہ بھیا کہاں ہیں. حضرت کی والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور ابھی سے پردہ کرتا ہے, میں ان کا پردہ چھڑاؤں گی. ایک دن حضرت والا مسجد سے نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہے تھے تو اس عورت نے دیوار کی آڑ لے کر بہانے سے کہا کہ بیٹا ذرا یہ خط پڑھ کر سنا دو. جب حضرت نے خط لینا چاہا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کاہے پردہ کرتے ہو, ابھی تو بچے ہو. حضرت اس سے ہاتھ چھڑا کر روتے ہوئے گھر آئے اور والدہ صاحبہ سے کہا کہ اب میں گھر سے باہر بھی نہیں جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا اور بڑا ہوا تو قلب خدا تعالیٰ کے لیے بے چین رہنے لگا. رات کی تنہائیوں میں آسمان اور چاند ستاروں کو دیکھ کر بہت سکون ملتا اور دیر تک محبوب حقیقی کی یاد میں مشغول رہتے اور یہاں تک کہ تھک کر سو جاتے, اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بار بار حق تعالیٰ سے عرض کرتے, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے اے میرے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے اے میرے رب جہاں. بچپن کے اسی زمانے میں مثنوی رومی کے چند اشعار پڑھ کر حضرت کو مولانا روم سے محبت ہو گئی اور مثنوی سمجھنے کے لیے فارسی پڑھنا شروع کر دی, اور مثنوی کے اشعار پڑھ پڑھ کر رویا کرتے, اور حضرت کے استاد جو قرآن شریف پڑھاتے تھے بہت خوش الحان تھے. قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان سے مثنوی سنانے کی درخواست کرتے. وہ بہت دردناک آواز سے مثنوی پڑھتے تو دل اللہ کی محبت میں تڑپ جاتا. رات کی تنہائیوں میں حضرت مثنوی کے اشعار پڑھ کر اللہ کی یاد میں رویا کرتے, خصوصاً یہ اشعار: آہ را جز آسمہ ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. یعنی میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں اور میری محبت کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہیں. اور سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق, تا بگویم شرحا از درد اشتیاق. یعنی اے خدا آپ کی جدائی کے غم میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ پارا پارا ہو جائے تاکہ آپ کی محبت کی شرح نہایت درد سے بیان کروں. اور ہر گرا جامع ز عشق چاک شد, اوز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے چاک ہو گیا وہ جملہ امراض باطنی اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا. 5 سال کی عمر میں جبکہ ہوش و حواس صحیح نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی طرف جذب محسوس ہونا اور دل کا اللہ کی محبت میں بے قرار ہونا جبکہ جوان ہونے کے بعد بھی لوگوں کو یہ حالات نصیب نہیں ہوتے. یہ دلیل ہے کہ حضرت والا اولیاء اخص الخواص میں سے ہیں اور مادرزاد ولی ہیں. مثنوی شریف کے شوق میں حضرت نے جامع مسجد سلطان پور کے خطیب حضرت مولانا قاری صدیق صاحب سے فارسی پڑھنا شروع کی. بہت بعد میں جب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا اور حضرت شیخ کے مدرسہ بیت العلوم میں داخلہ لیا وہاں حضرت حکیم الامت تھانوی کے مرید مدرسے میں فارسی کے استاد تھے. ان سے ہی حضرت نے فارسی پڑھی لیکن وہ بہت تیز تیز بولتے تھے جو طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور طلبہ اساتذہ سے ان کی شکایت کیا کرتے تھے اور بہت سے ان کو چھوڑ کر بھی چلے گئے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے انہی سے پڑھا اور ادب کی وجہ سے کبھی ان کی شکایت نہیں کی. اس کی برکت ہے کہ جب حضرت نے معارف مثنوی تالیف کی اور ہندوستان تشریف لے گئے اور اپنے استاد کی خدمت میں معارف مثنوی پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میرے علاوہ بھی تم نے کسی سے فارسی پڑھی ہے؟ حضرت نے عرض کیا کہ نہیں حضرت, آپ کے سوا کسی سے نہیں پڑھی. معارف مثنوی پر یاد آیا کہ جب معارف مثنوی چھپی تھی تو مولانا حسین بیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت جامع بنوری ٹاؤن کے طالب علم تھے معارف مثنوی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی اور بتایا کہ یہ کس کی تالیف ہے. تو حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا, میں دیکھتا تھا کہ حضرت پھول پوری کی خدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا, پرانی سی لنگی اور بوسیدہ سا کرتا پہنے ہوئے, اشرفی تیل اور معجون بنایا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ حضرت کا خادم نہیں بلکہ نوکر ہے. اور فرمایا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں. اور معارف مثنوی پر جو تقریر لکھی اس میں لکھا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کی تالیف لطیف معارف مثنوی پڑھ کر مجھ کو موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا. اور ایک بار حضرت اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو معارف مثنوی پیش کی جس کے آخر میں حضرت کی فارسی مثنوی بھی ہے. حضرت کی مثنوی کے چند اشعار پڑھ کر حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, لا فرق بینک و بین مولانا روم, یعنی آپ میں اور مولانا روم کے کلام میں کوئی فرق نہیں. اور اسی زمانے میں ایران کے ایک بہت بڑے عالم نے حضرت کی فارسی مثنوی پڑھ کر تحریر فرمایا, ہر کے مثنوی اختر را بخوان پورا مثنوی مولانا روم پندارت, حقا کے مولانا حکیم اختر صاحب رومی اثرند. یعنی جو بھی مثنوی اختر کو پڑھتا ہے اس کو مثنوی مولانا روم سمجھتا ہے, بے شک مولانا حکیم اختر صاحب اس زمانے کے رومی ہیں. معارف مثنوی ایک بالکل منفرد شرح ہے جو محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ حضرت رومی کے منتشر اور وسیع علوم کو جمع کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, جس میں حضرت والا کی آتش عشق اور درد دل سے ایک منفرد اور دلاویز اسلوب بیان دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دیتا ہے. معارف مثنوی کے متعلق بعض امتیازی خصوصیات حضرت والا نے ترجمۃ المصنف میں خود تحریر فرمائی ہیں, وہ یہاں افادہ قارئین کے لیے پیش کی جاتی ہیں. آگے مثنوی سے متعلق بہت ساری مفید معلومات ہیں عاشقانہ. اب کتاب تو یہ طویل ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے, دل چاہتا ہے کہ اس کو پورے کا پورا پڑھا جائے. انشاءاللہ تعالی پھر کل تو جمعہ ہے, ہفتے سے انشاءاللہ تعالی اس کی ابتدا کرتے ہیں اور جہاں تک پڑھا ہے اس سے آگے انشاءاللہ پڑھ کر سنایا جائے گا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد دونہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضیعت بالفتح حرفت الرجل وصناعته، یعنی آدمی کا پیشہ اور صناعت اور باغ اور کھیتی اور گاؤں، مراد جائیداد ہے. مطلب یہ ہے کہ جائیداد خریدنے اور بنانے میں اتنا غلو اور انہماک نہ کرے جس سے آخرت کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی پیدا ہونے لگے. صاحب مظاہر حق نے یہ شعر لکھا ہے، غرض مال و جاہ است ذرع تجارت، چون دل با خدا ایست خلوت نشینی. ترجمہ: اگر جاہ اور مال اور کھیتی اور تجارت کے ہوتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شخص خلوت نشین اور باخدا ہے، اور اس کی یہ دنیا اس کی آخرت کے لیے مضر نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردان خدا وہ ہیں جن کو بڑی سے بڑی تجارت اور نہ چھوٹی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، آخرت کے ہولناک مناظر کے خوف سے.
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. کے علاوہ جس کو سورہ ملک یاد نہ ہو وہ سورہ زلزال یاد کر لے، اس کا بہت ثواب ہے. یہ ایک ربع قرآن پاک کا ثواب ہے جو سورہ زلزال پڑھے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ گویا کہ اس نے ایک پاؤ قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اس کا اتنا ثواب ملے گا. اسی طرح سورہ تکاثر کا ثواب 1000 آیات کے پڑھنے کا ہے. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا تو اس کا بھی ثواب ربع قرآن پاک پڑھنے کا ہے، اور یہ بھی اس کو بھی سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا تو 1/3، ورنہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تاکہ اس میں شر سے حفاظت کی دعا بھی ہو جائے گی اور تلاوت بھی ہو جائے گی. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں. سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ روس ہونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعات معراج شریف میں یہ 19واں واقعہ ہے. یہ بخاری شریف میں بعد ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کی روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر یوم میں فرض کی گئیں، اور ایک روایت میں بعد لقائے ابراہیم کے ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آواز جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے سنی، سو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی. پہلی روایت سے فرضیت صلات کا سیر بیت المعمور سے متراخی بمہلت ہونا جیسا لفظ پھر کا مقتضا ہے جو مدلول ہے کلمہ ثم کا، اور دوسری روایت سے فرضیت صلات کا اس میدان میں پہنچنے سے متصل یعنی غیر متراخی بمہلت ہونا جیسا لفظ سو کا مقتضا ہے جو ترجمہ ہے فا کا ثابت ہوتا ہے، جس سے دونوں میں غور کرنے سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بعد عرض بیت المعمور کے اس میدان میں پہنچنا ہوا اور اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہو گئیں. واللہ اعلم. نیز ایک قرینے سے بھی اس محل لے صحیف اقلام کا سدرہ اور بیت المعمور سے عرفہ ہونا معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہ یہ اقلام تقدیر کے ہیں جو احکام تکوینیہ جزیہ یومیہ کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں, اور سدرہ کی نسبت واقعہ حج دہم میں آیا ہے کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اول وہاں آتے ہیں, تو سدرہ اس کے تحت میں ہوا. اسی طرح بیت المعمور کی اصل ساتویں آسمان میں ہے اور وہاں فرشتے عبادت میں مشغول ہیں اور سماوات اس عموم میں داخل ہیں, تو بیت المعمور بھی اس کے تحت ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتنا نور محسوس ہوتا ہے اپنے بزرگوں کی مشائخ کی یاد میں, دل نور سے معمور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نور کو ہمارے قلوب کے اندر قائم و دائم کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشدین کی کامل اتباع نصیب فرما دے, ان کی محبت, ان کی عظمت, ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ محشر میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ ہم سب کو اپنے لطف و کرم سے عطا فرما دے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے, ہماری اولاد کا بھی, ہماری آنے والی نسلوں کا بھی, اور تمام مسلمانوں کو اللہ خاتمہ ایمان پر فرما کر دخول اولین جنت میں نصیب فرما دے, دوزخ کو اللہ ہم سب پر حرام کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ.
ماشاءاللہ.